إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين اگر آج عالمی سطح پر میڈیا کا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا انٹرنیٹ ہو الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہو اگر جائزہ لیا جائے تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ عام طور سے عالمی سطح پر اسلام کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے عام طور سے لوگ اسلام کے بارے میں جو ان کے جی میں آتا ہے کہنے لگے اور ایک طرف اسلام کا بڑھتا سیلاب ہے لوگ ایک ایک کر کے مختلف ممالک میں مرد ہوں یا عورت ہوں جن میں عورتوں کی گنتی زیادہ ہے ایک طرف تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اسلام کو پورے عالم کے لیے ایک خطرہ ایک مصیبت ایک بلا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عام ذہنوں میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے خطرہ ہے اسلام بھی اور مسلمان بھی انسانیت کے لیے خطرہ ہیں اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو امن کی بجائے سماج میں فساد چاہتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کئی بار بولا جائے اور کئی لوگ مل کے الگ الگ علاقوں میں ایک ہی جھوٹ بولیں تو سننے والوں کو وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے باطل کا عام طور سے ایک قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا دہراؤ کہ سننے والے اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں یہ جھوٹ کہ اسلام امن کے خلاف دین ہے ایک ایسا دین ہے جو امن کے خلاف ہے یہ امن پسند دین نہیں ہے اتنا زیادہ بولا گیا کہ آج انسانیت کی اکثریت اسلام کا نام آتا ہے مسلمانوں کا نام آتا ہے تو گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ماحول نہیں تھا لیکن آج ایک ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان کرتا پجامہ داڑھی ٹوپی ایک دم پابند ظاہری اعتبار سے دکھائی دے اور کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں سب جنٹلمین ہوں تو سارا ماحول خاموش ہو جاتا ہے और सब अपनी चीजें छोड़ के उसको देखने लगते हैं कि भाई क्या मुसीबत है, कुछ गड़बड़ करने तो नहीं आया यहाँ पे। चाहे वो ट्रेन में जल्दी से चढ़ने वाला मुसाफिर हो तो उसको ट्रेन पकड़ना है भाई, जल्दी से चढ़ रहा हो ट्रेन के अंदर, दौड़ता हुआ आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, अब देखने वाले उसको देखते डर जाते हैं कि क्या करने दौड़ रहा है, हालांकि और लोग भी दौड़ रहे हैं, लेकिन इसको देखकर लोग ये समझने लग जाते हैं ये कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है। कोई आदमी प्लेन में बैठे, लोग बार बार अखबार से निगाह उठा के उसको देखते हैं क्या कर रहा है। कोई आदमी कोई बॉक्स लेके अगर चढ़े किसी बस में, अब उस बॉक्स में क्या है, बच्चों के खिलौने हैं, उस बॉक्स में किताबें हैं, अगर वो बॉक्स सामने रख दे, जगह नहीं है सीट के नीचे तो आगे रख दे, तो सब लोग डर के सोचते हैं कुछ इसमें है, इसमें कुछ मुसीबत है। ऐसा क्यों हुआ है? इसमें बहुत बड़ा दखल मीडिया का है, जिसने सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम को इस पस मंजर में जिक्र किया। हाँ, इस्लाम ऐसा है, मुसलमान ऐसे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी भी दीन धर्म के कोई भी लोग हो, हर दीन के मानने वालों में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं। इसी तरह से दूसरे दीन के लोग हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो अमन पसंद हैं, और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो समाज के अंदर शरारत करना चाहते हैं। तो हर दीन के मानने वालों में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से और मुसलमानों की गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से, एक बहुत बड़ा अलमिया इस दौर का ये है कि इस्लाम के बारे में आम जहनों में ये बात पाई जाती है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो टेररिज्म को फरोग देता है, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो समाज में अमन नहीं चाहता है, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो आम इंसानों की जानों के खिलाफ है, जान का दुश्मन है, समाज में फसाद, लूट मार, कत्ल, गारतगरी, जंगे, इस्लाम इसको पसंद करता है। इस्लाम की निगाह में जो मुसलमान नहीं है उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा मीडिया प्रेजेंट कर रहा है। हालांकि हकीकत अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके बराक्स है। इस्लाम ही वो दीन है जिसने जानवर सिफात इंसानों को एक दूसरे के साथ सही सुलूक करने की तालीम दी है। लोग आपस में जंगों में पड़े हुए थे, इस्लाम वो दीन है जिसने आकर इन लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया। आप देखिए मदीना में क्या था, औस और खजरज नाम के दो कबीले थे, आपस में जंग करते थे और इनकी जंगें कई कई सालों तक चलती थी, नस्लों तक चलती थी। जब इस्लाम आया और इनकी जिंदगी में इस्लाम दाखिल हुआ तो इन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया और ये एक दूसरे के भाई बन गए। इस्लाम से पहले जंगी माहौल ऐसा था कि उसमें अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं थी। एक बादशाह जब किसी मुल्क पर काबू पाता तो उस मुल्क के सारे लोगों को खदेड़ देता और जिसके साथ जो चाहता सलूक करता, औरत, मर्द, बच्चे, कैदी, आजाद, सबके साथ जो शुरू किया जाता, कोई पूछने वाला नहीं था कि तुमने ऐसा क्यों किया, औरतों की इज्जत का क्या हाल था, बच्चों की जानों का क्या हाल था, कैदियों के साथ सलूक का क्या मामला था। इस्लाम से पहले कोई कायदे कानून नहीं थे और अगर थे भी तो उस पर कोई अमल नहीं करता था। इस्लाम ने आने के बाद इंसान को जहां अमन की तालीम दी वहां मजबूरी के हालात में जंग अगर करनी पड़े तो जंग के भी कायदे और जाब्ते रखे कि ऐसे ऐसे कायदे रखे जो एक इंसान के लिए इंसानियत से गिरा हुआ कायदा ना हो। ऐसा कायदा रखा कि वाकई इंसाफ और अदल का तकाजा ही कि ऐसा किया जाए। अमन का ये मतलब नहीं है कि जो आदमी जो करना चाहे उसको करने दिया जाए। क्या ये मतलब है? अगर ऐसा हो तो आप बताइए दुनिया में किसी भी मुल्क में पुलिस नहीं रहेगी। भाई अमन का मतलब ये कि कोई किसी को छेड़े नहीं, तो ठीक है किसी मुल्क में कोई पुलिस न रहे, किसी मुल्क में कोई मिलिट्री न रहे। क्या आप ऐसे मुल्क में अमन का तस्वीर कर सकते हैं? नहीं। एक डिफेंसिव पावर होना जरूरी होता है हर मुल्क के अंदर, और वो जरूरी है। हमारा मुल्क हो या दूसरे जितने भी मुमालिक हो, उसकी अपनी फौज होती है, उसकी अपनी पुलिस होती है, उसके अपने हथियार होते हैं। तो हर मुल्क में कायदा होता है, उसको कोई गलत नहीं समझता है। इस्लाम के भी कुछ कवायद हैं कि इस्लामी हुकूमत जहां है वहां फौज होगी उसकी, वहां उसके अपनी टेक्नोलॉजी होगी, वहां उसके अपने हथियार होंगे, सारी चीजें होंगी। ये कोई गलत बात नहीं। आज इतना डरा दिया गया हमको, क्या आदमी एकदम डरता है? जंग का मतलब सुन के तो नहीं, जंग नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में भी जंग है लेकिन मजबूरी के हालात में। जब मुसलमानों को मजबूर कर दिया जाए और इस्लामी हुकूमत का हाकिम ये नहीं कि आप अपने तौर पर कुछ भी निकल जाए चार हथियार लेके और पूरे गांव में कुछ भी करना शुरू करें, ये इस्लाम में नहीं है। लेकिन इस्लामी हुकूमत जहां पर है, इस्लामी हाकिम जहां पर है, मुसलमानों का खलीफा है, मुसलमानों का हाकिम है, बादशाह है, सुल्तान है, अमीर है, ऐसे माहौल में अगर मुसलमानों की जान और माल को खतरा लाहिक होता है तो ऐसी सूरत में ये अपना दिफा कर सकते हैं। इस्लाम ने इजाजत दी है। मक्की दौर में इनको इजाजत नहीं थी, मुसलमानों पर जुल्म होता था, उनको सब्र की तलकीन की गई थी। लेकिन जब मक्का से मदीना हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा गए तो वहां उनको इजाजत दे दी गई, अब तुमको इजाजत है जंग की। ये खुद इस बात की दलील है कि इस्लाम में इतना बर्दाश्त करने के बाद जंग की इजाजत दी गई। और फिर उसके कवायद भी हैं जैसा कि आगे आएगा। तो एक बात याद रखें कि किसी झूठ के बार बार दोहराने से, आम हो जाने से, हर जबान पर आने से वो झूठ सच नहीं होता है। ज्यादा लोग अगर किसी झूठ को दोहराएं तो वो झूठ सच नहीं हो जाता है। और अमन का ये मतलब नहीं है कि किसी हुकूमत में कोई फौज ना हो, किसी हुकूमत में कोई पुलिस ना हो, किसी हुकूमत में कोई जेल ना हो, अमन का ये मतलब नहीं है। अमन की हिफाजत के लिए भी ताकत की जरूरत होती है, अमन की हिफाजत के लिए भी जोर चाहिए होता है। दुनिया का हर मुल्क इस कायदे को मानता है और इस्लाम भी इसको तस्लीम करता है। मुसलमानों के पास भी ताकत होना चाहिए, लेकिन इस्लामी खिलाफत और इस्लामी हुकूमत के अंदर की बात मैं कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समाज में अमन कायम करने के एतबार से रहबरी दी है। और आज के इस पस मंजर में जिसमें इस्लाम के बारे में लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो दहशतगर्दी सिखाता है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा होता तो मुसलमान जिस मुल्क में गालिब आए वहां से गैर मुस्लिमों का सफाया कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जितने ममालिक हैं जहां मुसलमान गालिब आए, उनकी फौजें गालिब आई, वहां पर उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ ज्यादती नहीं की बल्कि उनके साथ एहसान का मामला किया। और कई लोग इस्लाम के इस अदल और इस्लाम की सादा तालीमात को देखकर मुसलमान हो गए। कोई अगर ये समझता है कि इस्लाम ताकत के जोर पर फैला है, तलवार के जोर पर फैला है, हुकूमत के जोर पर फैला है, तो मैं समझता हूं कि आज इस वक्त आलमी सतह पर मुसलमानों की कोई सियासी ताकत मौजूद नहीं है जिससे डर के आदमी कुछ जबरदस्ती मुसलमान बना रहे, मजबूरन मुसलमान बना रहे। आज कई लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे पूर्वज मुसलमान नहीं थे लेकिन आज भी उनको इस्लाम क्यों बांधे हुए हैं, इसलिए कि आज उनको मालूम है कि वाकई यही वो दीन है जिसमें इंसान की निजात है। आज किसी को कोई ताकत रोकने वाली नहीं इस्लाम से, इस्लाम छोड़ने से। लेकिन आज آج اس دور میں بھی جبکہ سیاسی اعتبار سے مسلمان تنزل کا شکار ہیں، مادی اعتبار سے تنزل کا شکار ہیں، اور سائنسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تنزل کا شکار ہیں، ہر اعتبار سے مسلمانوں کا آج نچلا معاملہ ہونے کے باوجود، کمزور معاملہ ہونے کے باوجود، آج بھی ساری دنیا میں پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ واقعی اسلام کی نظریاتی طاقت ہے، یہ آئیڈیالوجیکل پاور اسلام کا، کہ ایک آدمی واقعی اسلام کو اگر پڑھے، سمجھے، سنے، تو ایسا آدمی اسلام کی حقانیت سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن اس میں میں نے جیسا کہ ابتدا میں ذکر کیا کہ آج جو عالمی سطح پر جو کئی لوگ ہیں جن کو غلط فہمی میں ڈال دیا گیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارا بھی ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہماری بھی ہے۔ ہم نے وہ پیغام جو اسلام کا ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی اسلام کے بارے میں تھی، ہم نے علمی سطح پر اس کو دور کرنے کی کوشش تو کی نہیں، لیکن اپنے برے کردار کی وجہ سے کئی لوگوں کو ان الزامات پر یقین کرنے والا ہم نے بنا دیا۔ آج مسلمان اگرچہ بہت بڑا کچھ کرتا تو نہیں ہے، لیکن اپنی گلی میں، اپنے علاقوں میں جھگڑے فساد کے لیے مشہور ہے۔ اب لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اور کہا یہ ٹیررزم والے لوگ ہیں، حالانکہ چھوٹا موٹا جھگڑا ایک اور چیز ہوتی ہے اور ٹیررزم ایک اور چیز ہے۔ اسلام ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، ٹیررزم اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے، یہ لاجیکلی کس طرح سے کوئی آدمی ثابت کرے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مسلمان کو امن پسند ہونا چاہیے اور امن کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو سماج میں ایسا رہنا چاہیے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو سماج میں ایسا رہنا چاہیے کہ وہ سماج میں دوسرے افراد کو تکلیف سے بچانے والا ہو۔ کیونکہ ہمارے نبی کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور آپ نے صحابہ سے بھی یہی بات کہی کہ تم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے تم نہیں بھیجے گئے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ایک جھوٹ دہرانے سے وہ سچ نہیں ہو جاتا ہے۔ دو، اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اور گھر میں، سماج میں کیسے امن قائم ہو، اسلام میں اس سلسلے میں رہبری موجود ہے۔ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو کم وقت میں مکمل کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن کچھ نکات اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی اسلام میں امن کی اہمیت ہے یا نہیں، یا اسلام مار پیٹ، قتل و غارت گری، دشمنی اور جانوں کو ختم کرنا سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے اسلام؟ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ سماج میں امن قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ دو مسلمانوں کے بیچ میں ہو، دو خاندانوں کے بیچ میں ہو، یا دو قوموں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہو یا وہ عالمی سطح پر ہو، سماج میں امن قائم کرنے کے لیے کس کس کی کیا کیا ذمہ داری ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ القصص آیت نمبر 77 میں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کی تلاش میں نہ رہے، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کی چاہت مت رکھ، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ زمین میں فساد مت پھیلا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلایا جائے، اس سے منع کیا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور کیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ان اللہ لا یحب المفسدین، अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता है, चाहे ये फसाद दीनी हो या दुनियावी हो, चाहे फसाद अकीदे का हो, चाहे फसाद इबादात के एतबार से हो। कोई शिर्क व बिदअत फैलाए ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है, कोई बेहयाई फैलाए ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है, ये भी फसाद है। और कोई आदमी जानों की यानी हतक करे, लोगों की जानों का दुश्मन बने और जमीन में माल और जायदाद और लोगों की जिंदगियों को खराब करे, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। ये कुरान करीम की वाज़ह आयत है। इसके बाद किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए कि इस्लाम में ऐसे लोग अच्छे लोग नहीं माने जाते हैं जो समाज में फसाद फैला है। आइए देखते हैं इस्लाम किस तरह से अमन और सलामती का दीन है। जैसा कि मैंने पिछली आयत जिक्र की, अल्लाह ताला फरमाया तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्ध वला फसादा। ये आखिरत का घर है, ये आखिरत का घर है। नजअलुहा, आखिरत की नेमतें, ये जन्नत का घर हम किसके लिए बना रहे हैं, हम किसके लिए अता करने वाले हैं। नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्ध वला फसादा, आखिरत का घर हमने उसके लिए बनाया है जो जमीन में बड़ाई, घमंड, तकब्बुर और फसाद को तलाश नहीं करते हैं, जो जमीन में फसाद फैलाना नहीं चाहते हैं, जो जमीन में घमंड करना नहीं चाहते हैं, जो जमीन में दूसरों को छोटा बना के खुद बड़ा नहीं बनना चाहते हैं, आखिरत का घर उन लोगों के लिए है। तो यहां पर यह बताया गया कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि जमीन में फसाद पैदा करने से मना किया है, बल्कि यहां ये बात भी है कि अल्लाह ताला ने वो जड़ बता दी जहां से असल फसाद शुरू होता है। समाज में एक आदमी अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा जब देखता है ताकत के एतबार से, तो वो अपनी बड़ाई जताने के लिए कमजोर को दबाता है, अपनी बड़ाई जताने के लिए कमजोर पर जुल्म करता है ताकि लोग देख लें कि कितना ताकतवर है। अल्लाह ताला ने यहां पर फरमाया कि आखिरत का घर ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो जमीन में फसाद फैलाए, जो जमीन में अपनी बड़ाई को साबित करना चाहे, जो बड़े बनने की कोशिश करे। आखिरत का घर उसके लिए है जो जमीन में अमन के साथ रहे, दूसरों की सलामती का जरिया बने और छोटा बन के जिए, आखिरत उसके लिए है। तो इससे एक इस्लाम की बहुत अहम तालीम मालूम होती है, इस्लाम जमीन में बड़ाई, तकब्बुर, घमंड और फसाद को पसंद नहीं करता है, और फसाद की असल जड़ बड़ाई होती है, घमंड होती है। नंबर दो, फ़ज़ाला इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया अला उख़बिरुकुम बिल मुमिन कि क्या मैं तुम्हें न बताऊं मोमिन कौन है, मोमिन कौन है बताऊं। मन अमिनहुन नास अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम, आपने खुद जवाब दिया कि मोमिन वो है कि जो जिससे मन अमिनहुन नास अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम, मोमिन वो है कि लोग अपने माल और अपनी जान के सिलसिले में जिससे अपने आप को अमन में महसूस करें। देखिए मोमिन का लफ्ज अमन से जुड़ा हुआ है, ईमान अमन, ये दो लफ्ज हैं जो मोमिन से जुड़े हुए हैं। और मुस्लिम का लफ्ज इस्लाम और सलामती से, सलाम से जुड़ा हुआ है। बताइए इस्लाम मुस्लिम में सलामती का माना अपने आप आ जाता है और मोमिन में अमन का माना अपने आप आ जाता है। तो अमन और सलामती ये जो दो लफ्ज हैं, आज आलमी सतह पर बहुत इसको दोहराया जा रहा है, अमन सलामती, अमन सलामती। अमन का लफ्ज ईमान से, मोमिन से जुड़ा हुआ है और सलामती का लफ्ज इस्लाम और मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। तो वाकई मोमिन कौन है, आपने फरमाया जो आदमी ऐसा हो कि लोग अपने माल और अपनी जान को जिससे अमन में महसूस करे, वो आदमी मोमिन है, हकीकी मोमिन वो है। वल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, और मुस्लिम वो है कि लोग जिसकी जबान से और जिसके हाथों से सलामत रहे, जिसकी जबान से और उसके हाथों से सलाम। इस्लाम सिर्फ हाथ की तकलीफ से लोगों को रोकता नहीं है, بلکہ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم زبان سے بھی کس کو تکلیف مت دو. بتائیے کہ ہاتھوں کی کسی کے ہاتھوں سے, کسی کے کام سے, کسی کی حرکتوں سے کسی کو تکلیف ہو, یہ تو ہے ہی ہے, لیکن بہت بڑی تکلیف کب پہنچتی ہے؟ جب آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. تو اسلام کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی ڈر ہی نہ رہے, اس کو کوئی ڈر ہی نہ رہے. یہ نہیں, یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے. ہماری جان کو, ہمارے مال کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. اتنا اچھا اپنے آپ کو مسلمان بنا ہے, وہ مومن ہے. اور عملی اعتبار سے وہ زبان اور عمل سے, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے, واقعی یہ مسلم ہے. تو اب بتائیے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے پھر کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کی جان کا دشمن بن جائے, اور مسلم وہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہی لوگ بھاگ کھڑے ہوں. ایسا ہے؟ نہیں. لوگ جس سے, اب یہ لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. بتائیے جب مومن کے بارے میں کہا جائے گا تو اس کے بالمقابل دوسرے لوگ ہوں گے. اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو کہ لوگ اپنی جان و مال کو اس سے محفوظ سمجھیں, اس سے کوئی ڈر نہیں ہے, اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی عزت اور دوسروں کی زندگیاں محفوظ رہیں, ایسا مسلم اور مومن کو ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ احمد کے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسی طرح سے اسلام کے بارے میں, جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا, ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. حالانکہ اگر کوئی آدمی قرآن کا مطالعہ کرے تو بنیادی طور پر اس کو ایک بہت اہم بات معلوم ہوگی, وہ یہ کہ اسلام میں تو زبردستی دین میں داخل کرنا ہی جائز نہیں ہے. جو آدمی کسی کو زبردستی دین میں داخل کرے وہ نیکی کی بجائے گناہ حاصل کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے, اور منع کیے ہوئے کام پر نیکی نہیں ہوتی, اس پہ گناہ ہوتا ہے. تو اسلام میں تو کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی کرنا, اس کو ڈرا دھمکا کے مسلمان بنانا, اسلام میں یہ نیکی نہیں ہے, یہ گناہ ہے. تو آپ بتائیں کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتا ہے, لوگوں کی جانوں کو ڈرا دھمکا کے ان کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراہ فی الدین, اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو کوئی اس کو روکے نہیں. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, کوئی بولے کہ نماز پڑھا کرو, بولے لا اکراہ فی الدین, پڑھنا ہے پڑھوں گا, نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھوں گا. دین میں زبردستی نہیں. تم تمہارا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, یہ معنی اس آیت کی نہیں ہے. اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ غیر مسلموں کے تعلق سے ہے. ہاں, جب مسلمان آدمی ہو جائے گا تو اگر وہ اسلام پہ نہیں چلے گا تو ظاہر بات ہے مسلمان اس کو صحیح کرنے کے لیے سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے, اگر 7 سال میں وہ نماز سیکھنے کے بعد 10 سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو باپ کو کیا کہا گیا ہے کہ اگر وہ 10 سال کا ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھے اور ضد کرے تو اس کو مارو. وہاں وہ نہیں کہہ سکتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں. کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے اس کو روکنے کی, تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, اس لیے کہ برائی کو روکنے کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکا جائے. اس کی طاقت نہیں زبان سے, اس کی طاقت نہیں دل سے. وہاں آدمی نہیں کہہ سکتا کہ دین میں زبردستی نہیں. تو اسلامی معاشرے میں کچھ قواعد ہوتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک غیر مسلم کو آپ زبردستی اسلام میں داخل کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی, اور اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں تو اس کے پس منظر میں یہی بات آپ کو ملے گی. تو اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, یعنی اسلام میں, دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی, اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے چھٹ کے الگ ہو چکی ہے. جب حق اور باطل واضح ہو چکا ہے تو زبردستی کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. आप बताइए किसी को सामने से दिखाई दे कि पहाड़ पे से पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है और इसको कुचल के निकल जाएगा, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप बता दे को सामने से पत्थर आ रहा है, उसकी खुद समझ में आ जाएगा कि भाई बाजू हटना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसको जबरदस्ती पकड़ के खींचने की कोशिश की जाए और अपने आप को छुड़ाए। हक को इतना ज्यादा अच्छी तरह से कुरान और हदीस में वाजे कर दिया जा चुका है कि अगर सही तरीके से उसको पेश किया जाए जबरदस्ती की जरूरत बाकी रहेगी नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हक इतना वाजे हो चुका है, गुमराही और हक, हिदायत और गुमराही दोनों अलग हो चुके हैं, अब जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बस पेश करो काफी है। तो हमको ये बात कही गई है कि हम दीन के सिलसिले में जबरदस्ती न करें बल्कि लोगों के सामने इस्लाम को पेश करें। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में देखो जबरदस्ती है, दबाव लोगों पर डाला जाता है, तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है, बादशाहों ने लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, ये सारी बातें हिस्टोरिकली गलत है। इसलिए किसी तारीखदान ने ऐसा नहीं कहा, बहुत सारे सियासतदान ऐसा कह सकते हैं, इसको याद रखिए, हिस्टोरिकली ऐसा कुछ नहीं है, तारीखी एतबार से बात सही नहीं है। हाँ कोई आदमी पॉलिटिकली ऐसा कहे तो उसकी अपनी मर्जी, कुछ भी बोल सकता है। इस्लाम में ऐसा नहीं, इस्लाम में लोगों को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है, तो इस्लाम जबरदस्ती नहीं सिखाता है। इसके बाद और एक चीज, चौथी बात, इस्लाम में ये बात कही गई है कि एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम पर भी जुल्म नहीं कर सकता है। अगर इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है तो इस्लाम में ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान गैर मुस्लिमों पे खूब जुल्म करें, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है और इस्लाम अदल और इंसाफ वाला दीन है, इसलिए इसमें ऐसा सिखाया गया है कि एक मुसलमान भी एक गैर मुस्लिम पर जुल्म नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकू दावत अल मज़लूम व इन काना काफिरन, मजलूम की बददुआ से बच, मजलूम की बददुआ से बच, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। फइन्नहु लैसा दूनहा हिजाब, इसलिए कि उसके और अल्लाह के बीच में कोई हिजाब नहीं होता है, यानी उसकी दुआ अल्लाह के यहां पहुंच के रहती है, अल्लाह उसकी भी दुआ को कबूल करता है। तो एक गैर मुस्लिम काफिर अगर एक मुसलमान उस पर जुल्म करे और अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह ताला उस गैर मुस्लिम की उस दुआ की वजह से मुसलमान को पकड़ सकता है। इस्लाम ऐसा दीन है, इस्लाम इतना अदल और इंसाफ वाला दीन है कि अगर ये गैर मुस्लिम भी अल्लाह से मुसलमान के खिलाफ दुआ करे तो अल्लाह ताला सारे बंदों का रब है, वो मजलूम के साथ होगा, वो उस मुसलमान की पकड़ कर सकता है जिसने एक गैर मुस्लिम पे जुल्म किया है। बताइए इस्लाम टेररिज्म सिखाता है, यानी इसको क्या कहेंगे आप दूसरे दिन में बताइए, किसी और दिन में बता दीजिए इस तरह की तालीम कि किसी उस दीन के मानने वाले के बारे में यूं हो कि ये भी अगर किसी दूसरे पर इस दीन का इनकार करने वाले पर जुल्म करेगा तो अल्लाह ताला जिसको वो माबूद मानते हैं वो उनको सजा देगा। ऐसा है, आप किताबें देख लें आपको क्या दिखाई देगा। मैं दूसरे दीनों के बारे में ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप देख लें किसी भी दीन के मानने वालों की तालीमात में ऐसी तालीम बता दें, ऐसी तालीम बता दें जो इस्लाम में है। तो इस्लाम में एक गैर मुस्लिम पर भी जुल्म करना जायज नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कितना ही नेक मुसलमान हो, अल्लाह उसको पकड़ेगा अगर वो गैर मुस्लिम पर जुल्म करता है। इस हदीस को इमाम अहमद वगैरह ने रिवायत किया और ये हदीस हसन है, शेख अल-अल्बानी ने इसको हसन कहा है। इसी तरह से इस्लाम की तालीमात में से ये भी है कि अपने दुश्मन से भी मुसलमानों को अदल करना चाहिए। पिछली चीज हमने देखी वो पर्सनल लेवल पर था, इंफिरादी सतह पर था, इज्तिमाई सतह पर भी दो कौमें हैं, मुसलमान हैं और दूसरे लोग हैं जो मुसलमानों को नहीं मानते बल्कि दुश्मन है मुसलमानों के। एक होता है गैर मुस्लिम काफिर, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, एक होता है कि मुसलमानों के दुश्मन। अगर कोई कौम मुसलमानों की दुश्मन है तो उस सिलसिले में कुरान क्या करता है, इस सिलसिले में कुरान क्या तालीम देता है, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس قوم کے ساتھ ناانصافی کرنے لگے. دشمن ہیں تو چلتا ہے سب, ظلم کرو انصاف کرو ایک ہی بات ہے, دشمن پر تو ظلم ہی کرنا ہوتا ہے. عام دنیا کا قاعدہ یہ ہے دشمن اگر پکڑ میں آ جائے تو اس کو کچل دو, اس کو مسل دو. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو. اعدلوا هو اقرب للتقوى, ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرو, یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ نے تقوی کس کو قرار دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہم انصاف کا عدل کا معاملہ کریں, یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. اور آگے آئیے عملی سطح پر, آپ غور کریں کہ اگر کسی ملک کے منسٹر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا کوئی بڑا عہدے کا آدمی ہو, اگر اس کی جان کے خلاف کوئی آدمی کچھ کرتا ہے تو اس آدمی کی سزا عام طور سے کیا ہوتی ہے؟ اس کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن آپ تعجب کریں گے کہ اسلام کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خلاف کئی مرتبہ کوششیں کی گئیں, آپ کو قتل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں. کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ایسے آدمی, ایک آدمی کافی ہے, ایسے کئی لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, پکڑے جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. ان کا جرم, ان کا گناہ ثابت ہو جانے کے باوجود آپ نے ان کو معاف کیا. آپ پوری اتھارٹی تھے, آپ چاہتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے, آپ چاہتے تو ان کے ٹکڑے کروا سکتے تھے, ان کو بازار میں ان کا جسم سولی دے کر لٹکا سکتے تھے. کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں تھا, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں تھا. آپ کا حکم, آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات سماج میں اتھارٹی تھے, اور واقعی حق تھا آپ کو کہ کوئی آپ کی جان لینے کے لیے کچھ کرے اور پکڑا جائے تو اس کو قتل کیا جائے. آج یہی قاعدہ ہے, اسیسینیشن اگر کوئی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, پکڑا جائے گا, اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا ہونے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیا. اس کی ایک مثال ہم کو ملتی ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان امرأة یہودی, ایک یہودی عورت نے, ایک یہودی عورت اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشات مسموم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک زہر آلود بکری کا شانہ گوشت لے کر آئی کھانے کے لیے, کھلانے کے لیے. فأکل منها, آپ نے اس سے کھایا, اور مسند احمد کے الفاظ ہیں وقال انها جعلت فيه سما, آپ نے کہا اس عورت نے اس گوشت میں زہر ڈالا تھا. آپ نے جب کھایا اس کو تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں زہر تھا, آپ نے اس کو کھایا اور کھانے کے بعد کہا کہ اس میں زہر تھا. فجیء بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فسألها عن ذلك, آپ نے اس سے اس بارے میں پوچھا. فقالت اردت لاقتلك, میں چاہتی تھی کہ آپ کو قتل کر ڈالوں. کیوں کیا تم نے ایسا؟ قتل کرنے کے لیے. تو اب اقراری مجرم ہے, بول بھی رہی کہ ہاں ثابت ہو گیا, اس کو موٹیو کہتے ہیں, وجہ بھی ثابت ہو گئی کیوں کیا ایسا. قال ما کان اللہ لیسلطک علی ذاک, آپ نے فرمایا, اس نے کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی. آپ نے کہا اللہ تھوڑی تجھ کو میرے اوپر قدرت دے گا, ایسا تھوڑی ہے کہ تو چاہے مجھ کو قتل کرنا کر ڈالے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تھوڑی تجھ کو میرے اوپر قدرت دے گا. قالوا الا نقتلها, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس عورت کو ہم قتل نہ کر دیں؟ قال لا, آپ نے کہا نہیں. اور صحابی کہتے ہیں فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لہوات اس کو کہتے ہیں جو حلق میں جو اندر کی طرف جو حصہ گوشت کا دکھائی دیتا ہے, تالو جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں, یہ حلق ہوتا ہے اندر. تو آپ کو زہر جو دیا گیا اس سے تکلیف جو ہوتی تھی, آپ کو بعد کے زمانے میں اس زہر کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی تھی, اور ہمیشہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ آپ کو اس سے تکلیف ہوئی, اس زہر دینے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی, اللہ نے آپ کو بچا لیا لیکن آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے, کہ بہت اس نے سوچا ہوگا ایک دم نمبر ون زہر دیا ہوگا کہ کام ہی پورا کرنا ہے تو اچھا زہر لو, ایسا زہر مت لو جس سے کچھ ہو نہیں. تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, پکڑی گئی, پوچھنے پر اس نے اقرار کیا, لیکن صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول اس کو قتل کریں, آپ نے کہا نہیں. آپ بتائیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظالم اور جابر حکمراں ہوتے نعوذ باللہ, اگر آپ ٹیررسٹ ہوتے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, اگر آپ لوگوں کی جانوں کے دشمن ہوتے, خونخوار ہوتے نعوذ باللہ, تو آپ بتائیے کیا اس سے اچھا موقع نہیں تھا؟ لوگوں کا تو دعویٰ کیا ہے, بے گناہوں کو قتل کرتے تھے, یہ گناہگار ہے, کون سی دنیا کی حکومت اس کو قتل کرنے سے منع کرے گی؟ بتائیے کیا اس کا جرم نہیں ہے؟ حاکم ہے ملک کا, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی اور مان لیا ہاں میں نے کیا ایسا, اس کو کوئی ندامت نہیں, کوئی شرمندگی نہیں, میں نے جو کی غلط کی نہیں, جو کی میں نے صحیح کی. اب بتائیے اس کو سزا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چھوڑ دیا اس کو, چھوڑ دیا اس کو, کون چھوڑتا ہے؟ آپ چھوڑے گا کوئی؟ جو لوگ اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں آج وہ ایسے آدمی کو چھوڑ کے بتائیں؟ نہیں چھوڑتے. تو یہ ٹیررسٹ ہو گئے, وہ نہیں, یہ احسان ہے, سزا دینا صحیح ہے, اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ ایسی چیزوں سے بچیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, آپ نے دیکھا یہ میرے بارے میں ہے, مجھ کو اختیار ہے اس کو معاف کرنے کا, آپ نے معاف کر دیا. ہاں اگر کسی اور کو قتل کیا جاتا تو آپ اس کا بدلہ دلاتے, اس لیے کہ جان کے بدلے جان ہے, وہ اس کی جان ہے, اس کے گھر والے طے کریں گے کیا کرنا ہے. لیکن آپ نے اپنے بارے میں جس نے آپ کی جان کے لیے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو ایک ایسا انسان جو خونخوار ہو اور لوگوں کی جانوں کا دشمن ہو, یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے, کہ وہی آدمی کر سکتا ہے, وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں رحمت ہو اور جو لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہو. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے. آپ بتائیے آپ نے یہ عمل کر کے بتایا, یہ اسلام کا طریقہ ہے, یہ نبوی طریقہ ہے, آپ نے معاف کر دیا اس عورت کو. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور آگے آئیے, اسلام ایک ایسا دین ہے, یہ ہم سب اس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام امن سکھاتا ہے یا مار پیٹ سکھاتا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے, امن یا مار پیٹ؟ اسلام معافی سکھاتا ہے یا دشمنیاں؟ اسلام ڈینجر ہے یا اچھا دین ہے, کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بھلائی اور برائی, اچھا سلوک اور برا سلوک, اچھا اخلاق اور برا اخلاق, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, تو ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, تو برائی کو ایسی چیز سے دفع کر جو اس سے بہتر ہو, برائی کے بدلے ایسا کر جو اچھا ہو, جس میں خیر ہو, جس میں خوبی ہو, جس میں اچھائی ہو. برائی کے بدلے برائی مت کر, برائی کے بدلے کیا کر, اچھائی کر. ادفع باللتی ہی احسن, کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو دیکھے گا کہ تیرے اور جس کے بیچ میں دشمنی تھی, تیرے اور جس کے بیچ میں دشمنی تھی, وہ تیرا بالکل قریبی دوست بن گیا ہے. اسلام لوگوں کو دشمن بنا سکھاتا ہے کہ دوست, یہ آیت بتا رہی ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کر, کیونکہ برائی اور بھلائی کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. برائی سے لوگوں کے دلوں میں ظلم سے لوگوں کے دل میں بدلے کا انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بھلائی کرنے سے آدمی ندامت اور شرمندگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے, وہ توبہ کرتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر کیا بتایا, برائی اور بھلائی دونوں کا اثر برابر نہیں ہوتا ہے, تو کیا کر, تو اعلیٰ اخلاق اپنا ہے, تو برائی کے بدلے بھلائی کر. اور یہی آپ نے کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا, آپ نے برائی کے بدلے بھلائی کی. جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا, جن لوگوں نے آپ کے سر پر مٹی ڈالی تھی, جن لوگوں نے آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے, جن لوگوں نے آپ کو پکڑ کے کھینچا تھا, دھکیلا تھا, دھکے دیے تھے, یہاں تک کہ آپ کو ستایا تھا, زخم پہنچائے تھے, جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف نکلنے پر مجبور کیا تھا, جب فتح مکہ ہوا اور آپ کا غلبہ ہوا اور ساری طاقت اور فیصلے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتے تھے, ایسی صورت میں, ایسے حال میں آپ نے ان کو معاف کیا, آپ نے معاف کر دیا. دیکھیں مجبوری میں معاف کرنا سب کرتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے, معاف کریں گے. لیکن جب آدمی کے پاس طاقت ہو اور ایسی طاقت ہو کہ اس طاقت کا جیسا چاہے وہ استعمال کرے, کوئی پکڑنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, ایسے وقت میں لوگوں کو معاف کرنا واقعی یہ معاف کرنا ہے, اس کو کہتے معاف کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو ایسا معاف کیا ہے, پوری طاقت آپ کے پاس پھر بھی معاف کیا, اس کو واقعی معاف کرنا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو دیکھے گا کہ تیرے اور جس کے بیچ میں دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ تیرا بالکل جگری قریبی دوست بن گیا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, لیکن یہ چیز انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور یہ چیز انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی تقدیر والے ہیں, جو بڑی قسمت والے ہیں. تو یہاں سورہ یہ فصلت کی آیت نمبر 34-35 ہے, ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کی تعلیم برائی کے بدلے بھلائی کرنے کی ہے, اس سے سماج میں امن پیدا ہوتا ہے, برائی کے بدلے برائی سے سماج میں اور فساد پھیلتا ہے, لیکن برائی کے بدلے بھلائی سے سماج میں امن آتا ہے, برائی کرنے والا شرمندہ ہوتا ہے, وہ بگاڑ سے بھلائی کی طرف آتا ہے, وہ سدھرتا ہے, وہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اندر کا دل جاگ جاتا ہے, نہیں میں غلط کر رہا ہوں. لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ چیز کن کو نصیب ہوتی ہے, صبر کرنے والوں کو. تو اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے, ظلم کی نہیں. اور آگے آئیے, اسلام میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم برائی کرنے والوں کی برائی سے اعراض کریں, اعراض نظر انداز کرنا. اگر اسلام کی تعلیم ظلم اور جبر کی ہوتی, فساد کی ہوتی, تو اسلام یہ سکھاتا تم کو نگاہ اٹھا کے بھی کوئی دیکھے اس کی آنکھیں نکال دو, تمہاری طرف ایک لفظ بھی کوئی سرگوشی میں کہے اس کی زبان کھینچو, کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ چکی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین, اے نبی فاصدع بما تؤمر, جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے, آپ جس طرح سے حکم ملا ہے اللہ کے پیغام کو اسی طرح سے پہنچا دیں, فاصدع بما تؤمر. اور دوسرا حکم واعرض عن المشرکین, مشرکین سے آپ اعراض کریں, ان کو جو کچھ کرتے ہیں نظر انداز کیجیے, دھیان مت دیجیے, آپ کو ستاتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کے سر پر مٹی ڈالتے ہیں, آپ کو دھکے دیتے ہیں, آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ کو ستاتے ہیں, آپ کی دعوت میں بیچ بیچ میں آتے ہیں, آپ کو دعوت دینے نہیں دیتے ہیں, آپ کے بارے میں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, فاصدع بما تؤمر, جو آپ کے پاس پیغام اللہ کی طرف سے آیا اس کو پہنچائیے, واعرض عن المشرکین, اور مشرکین ان کو نظر انداز کیجیے, چھوڑو ان کو, مت دیکھو ان کی طرف, دھیان مت دو ان کی طرف. یہ نہیں کہا جا کے ان کو قتل کرو, گھر پہ جا کے سب کے قتل کر دو ایک ایک کو, یہ نہیں کہا. کیا کہا, उनको नजरअंदाज कर, ध्यान मत दो उनके ऊपर। क्यों? इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं, उनसे हम निपटेंगे। आप अपना काम करो, आप अपना काम करते रहो, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले, आपके आपका मजाक उड़ाने वाले, आप पर तोहमतें लगाने वाले, आपकी दावत में रोड़ा रुकावट बनने वाले, उनसे हम निपटेंगे। तो ये अल्लाह का वादा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी तबीयत में हर दाई के लिए अल्लाह की तरफ से वादा है। क्योंकि हर समाज में ऐसा होता है, दाई के खिलाफ लोग कुछ ना कुछ करते हैं, उसको अल्लाह के हवाले मामले को करना है। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ईन, हम आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए आपकी तरफ से काफी है। तो ये इस्लाम की तालीम है। बताइए, अगर इस्लाम टेररिज्म सिखाता तो ये माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए, ध्यान मत दीजिए, हम निपटेंगे, आप छोड़ दीजिए, इस्लाम में होता नहीं। ये इसीलिए है कि इस्लाम फसाद के बदले फसाद नहीं चाहता है। इस्लाम घटियापन के मुकाबले में आला अखलाक की तालीम देता है कि दूसरे अगर गिरे हुए अखलाक से आपसे पेश आ रहे हैं, आप भी उनकी तरह गिर जाएं, नहीं। इस्लाम बताता है कि गंदगी के मुकाबले में गंदगी से, गंदगी साफ होती है, आपके कपड़ों में गंदगी लग गई, आप और गंदगी लगा रहे, साफ होगा नहीं। आप उसको साफ पानी लेंगे, उससे धोएंगे। गंदगी को गंदगी नहीं धोती है, गंदगी को साफ पानी धोता है। बुराई के बदले बुराई से समाज में अमन नहीं आता है, लोग सुधरते नहीं है, बुराई के बदले अच्छाई से लोग सुधरते हैं, इस्लाम की तारीख है। इसी तरह से इस्लाम में गलबे के बावजूद अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत इंसान को पैदा करने की तरगीब दी गई है। ये भी समाज में एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों के अपनी हदों में कायम रहने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैस शदीद बिस्सुरा इन्नम शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंद अल-ग़ज़ब, पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को कुश्ती में पछाड़ दे, उठा के पटक दिया उसको, ये पहलवान है, एकदम ताकत, एकदम मसल्स उसके अच्छे हैं, पहलवान है। आपने कहा असल पहलवान ये नहीं है जो दूसरे को पछाड़ दे, असल पहलवान वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप को काबू में रखे। इस्लाम में देखिए कितनी बड़ी तालीम है। इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरों पर काबू पाना असल ताकत नहीं है, असल ताकत अपने ऊपर काबू पाना है। अगर इस्लाम में ये होता कि सारी दुनिया में लोगों को मारो पीटो तो काबू में रखने की जरूरत क्या है भैया? काबू में रखना ही सिखाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हर आदमी जब एक इस्लामी माशरे में अपने आप को काबू में रखेगा तो समाज में जुल्म नहीं होगा, समाज में माफी का माहौल रहेगा, गलती की बात दूसरी गलती नहीं आएगी। क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी जा रहा था बाइक से, किसी को धक्का लग गया, गलती हो गई उससे, दूसरे ने उसको क्या किया, रोक दिया, मारपीट उसके साथ में की, गालियां उसको दी। अब वो तो कह रहा भाई मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन इसने नहीं सुना उसको, इसने खूब अपना दिल घर का गुस्सा पूरा उसके ऊपर निकाल दिया। अब उसने कहा ठीक है मैं भी याद रखता हूं, अब कभी ये उसकी बस्ती से गुजरे तो सही। अब ये जिस दिन उसके यहां से गया, ये पहले इंतजार में बैठा था, मुझको मालूम है कहां से जाता है, उसने भी उसको पकड़ा, उसने भी उसकी धुलाई कर ली। अब वो अपने घर पे आया, उसने अपनी कौम से कहा देखो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, कौन से कबीले का है, फुलां कबीले का है। उसको मालूम पड़ा, उसने भी अपने कबीले वालों से कहा कि देखो वो लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए हमारे से। अब क्या हो गए, कबीले कबीले जत्थे जत्थे होकर आपस में लड़ पड़े। एक छोटी सी चीज थी, बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, दो कौमों का झगड़ा बन गया। अगर पहला आदमी जिससे गलती हुई उसने माफी मांग ली, दूसरा आदमी गुस्सा आया उसको लग गया उसको, लेकिन कहता चलो ठीक है चलो माफ कर दे जाओ कोई बात नहीं, अनजाने में हो जाती गलती इंसान से कोई बात नहीं, अगर वो यही माफ कर देता इतना बड़ा फसाद नहीं होता। इस्लाम ने फसाद को, बुराई को, माशरे के अंदर गंदगी को पहले ही मरहले में खत्म करना सिखाया। इसीलिए यहां क्या बताया, लैस शदीद बिस्सुरा, पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में दूसरे को पछाड़े, दूसरे पे काबू पाए, वो पहलवान नहीं है। پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. تو اسلام اپنے آپ پر قابو رکھنا سکھاتا ہے. یہ اسلام کے سماج میں امن کے پیدا کرنے اور پھیلانے کی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھو, ایسی چیز مت کرو جس سے سماج میں امن بھنگ ہو جائے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو میں نے ذکر کیا ہے. اور آگے آئیے, کیا اسلام کا مقصد جنگ ہے؟ کیا اسلام میں جنگ کو بہت پسند کیا گیا ہے؟ آج تو عالمی سطح پر ہی کہا جاتا ہے اسلام تو مار دھاڑ ہی سکھاتا ہے, جنگ جنگ جنگ, تلوار, بندوق, توپ, گولے. اسلام میں پورا جو ہے جنگ کو بہت پسند کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے, جنگ جہاں مجبوری ہو جائے وہاں کوئی اور آپشن نہیں ہے, وہاں بتایا گیا کہ ٹھیک ہے کرنا پڑے گا. اور آج ہر ملک اس کو مانتا ہے. کیوں بھائی, سارے دنیا کے جتنے ملک ہیں اپنا گولا بارود سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں؟ ہیں تیار؟ نہیں. اپنی ساری فوج کو بولے بھائی جاؤ چھٹی پہ, تیار ہیں؟ نہیں. اور مسلمانوں کو چھٹی پہ بھیجنا چاہتے ہیں, اسلام نے یہ بند کرنا چاہتے ہیں. کیا دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے کہ جو اپنے قانون سے نکال دے اس ملک میں کوئی فوج نہیں رہے گی, اس ملک میں کوئی ایمونیشن نہیں رہے گا, کوئی ہے تیار اس کے لیے؟ نہیں. تو اسلامی ملک میں کیوں اسلام کے بارے میں شک شبہ کیوں؟ اسلام کے بارے میں اسلام نے کیا غلطی کی بھائی؟ اسلام نے مسلمانوں کو, اسلامی ملک کو اپنی حفاظت کا حق دیا ہے. جیسے ہر ایک اکیلے انسان کو ہمارے یہاں پر کسی بھی ملک میں قانونی اعتبار سے حق دیا گیا ہے کہ اگر اس کی جان پہ معاملہ آ جائے وہ اپنے ڈیفنس میں لڑ سکتا ہے. تو ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے. تو اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر اسلامی ملک میں کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے, اگر کوئی باہر کی طاقت حملہ کرتی ہے تو وہ اپنے دفاع میں لڑ سکتا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے اس کو کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا, وہ طاقت استعمال کر سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے. اور اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا, اس کو صرف اسلام کے بارے میں غلط سمجھا جاتا ہے. آج میڈیا اتنا زیادہ اس کو بول چکی ہے کہ انہیں گویا کہ مسلمانوں کو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دم یہ باادب باملاحظہ بیٹھے رہیں. چپ چاپ, ایسا نہیں ہے. مسلمان غلط کام نہ کرے, اپنی طرف سے کوئی ظلم نہ کرے, اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کرے, لیکن اسلامی حکومت جہاں ہے, جہاں مسلمانوں کا حاکم ہے, وہاں مسلمانوں کو اپنے دفاع کا اور اپنی طاقت کا صحیح طور سے حد میں استعمال کرنے کی پوری اجازت اور گنجائش ہے, ان کو پورا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ کے سلسلے میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. مشرکین اور یہود اور جو بھی یہود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کلما اوقدوا نارا, کہ جب کبھی یہ آگ جنگ کی بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اطفأها اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. جب کبھی یہ یہود جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اب بتائیے, اسلام نے جنگ کی آگ کو بھڑکانے کو پسند کیا ہے؟ نہیں. اور یہ کام کون کرتا تھا اس دور میں؟ یہودی. مسلمانوں کو, مشرکین کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبھی یہ یہودی جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں کون اس کو بجھاتا ہے؟ اللہ اس کو بجھاتا ہے. اگر اسلام میں جنگ بہت اچھی چیز ہوتی, لڑتے رہو, اگر ایسا ہوتا تو آپ بتائیے اللہ کیوں بجھاتا اس آگ کو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اطفأها اللہ. اور کہا ویسعون فی الارض فسادا, اور یہ یہودی زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس آیت میں, یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ دوسرے لوگ مسلمانوں کو جنگ کی آگ بھڑکا کے اس کی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ خود نہیں چاہتا ہے جنگ ہو. جنگ کچھ خاص مجبوری کے حالات میں ہوتی ہے. اسلام میں یہ ترغیب نہیں دی کہ لڑتے رہو تم لوگ, بس لڑتے رہو, تمہارا کام ہی لڑنا ہے, نہیں سکھایا گیا. لیکن آج میڈیا میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام لڑنا سکھاتا ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جب بھی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. اگر جنگ مقصود ہوتی تو اس کو بجھایا نہیں جاتا، مسلمانوں کو مسلسل لڑنے کے لیے کہا جاتا. اور آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اگر فی نفسی ہی جنگ مطلوب ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ مشرکین سے نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین سے، جو دشمن تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے، ان لوگوں سے 10 سال ناجنگ معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، نہ تم ہم سے جنگ کرو گے، امن کے ساتھ ہم رہیں گے. تو آپ کے لیے اتنا مشکل معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لکھ رہے تھے معاہدے کی باتیں، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ نے لکھوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لوگوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے. وہ کٹ کرنے پر مجبور کیا مسلمانوں کو، اور کہا کہو بسمک اللہم، عام طور سے جیسے عربوں کا طریقہ تھا. آج جب لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ ہے، کہا ہم رسول مانتے تو پھر یہ جنگ کیوں ہوتی، جھگڑے کیوں ہوتے، تو رسول اللہ کٹ کرو، رسول اللہ نہیں چاہیے. آپ کو بھڑکایا گیا، ایسی سچویشن پیدا کی گئی کہ مسلمان غصے میں تیش میں آ کے لڑ پڑے، کیونکہ وہ چاہتے تھے جنگ ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ. حضرت علی نے بتایا آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کٹ کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پر لکیر پھیر دی اور رسول اللہ پر، اور لکھا گیا محمد ابن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ کا مقصد یہ تھا، یہ اکسا رہے ہیں، ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے گول پر، اپنے ٹارگٹ پہ نگاہ رکھی اور آپ نے معاہدہ کر لیا. اور اس معاہدے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس معاہدے کی وجہ سے مسلمان اور غیر مسلم مشرکین آپس میں ملنا جلنا شروع ہو گئے. ادھر کے لوگ ادھر آنا شروع ہوئے، ادھر کے لوگ ادھر جانا شروع ہوئے. جب جنگ ہی نہیں ہے تو بات چیت شروع ہوگی، اور بات چیت کے میدان میں ہمیشہ اسلام دوسروں کے سر پر بیٹھے گا. بات چیت کے میدان میں اسلام کے دلائل کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ان لوگوں کے سامنے جب اسلام آیا تو وہی لوگ جو 1500 لوگ مسلمان گئے تھے، آپ دیکھیں بعد میں وہ کتنے لوگ تھے، 10,000 لوگ تھے، 10,000 لوگ تھے. تو یہ کہاں سے آئے؟ اور کوئی جنگ کرنی پڑی فتح مکہ کے لیے؟ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی. آپ بتائیے اسلام کی تاریخ میں، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی اور جنگ آپ بتا دیں کہ ایک فوج گئی ہے، اس کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے پورا قبضہ کر لیا ایسی جگہ پر جہاں کے لوگ سخت دشمن تھے ان کے. کیا ہوا؟ اسلام کی تاریخ میں بہت عظیم الشان واقعہ ہے فتح مکہ جس کو کہا جاتا ہے. لیکن فتح مکہ کے لیے ایک بہت بڑی قیمت مسلمانوں کو دینی پڑی، وہ کیا تھی؟ 10 سال کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ طے کرنا پڑا. جب جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، اللہ کی طرف سے فوراً آیات نازل ہوئیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے. اب معاملہ پورا آپ کے فیور میں آ گیا ہے، کیونکہ آپ کی بات جب لوگ سنیں گے ماننا ہی ماننا ہے. ہو سکتا ہے تلوار کا زور نہ چلے کسی پر، لیکن آپ کی بات جب لوگ سنیں گے، جب مسلمانوں کی تعلیمات لوگ سنیں گے، تو وہ آنا ہی آنا ہے. تو آج بھی عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں جو کچھ چل رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ خصوصی طور پر اپنی جو نگاہ ہے وہ دعوت کے میدان پر رکھیں، اس لیے کہ یہ ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں اسلام کے خلاف جتنا کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، کچھ کچھ دنیا میں عالمی سطح پر جو داعی ہیں، جو بھی دعوت دے رہے اسلام کی، ٹوٹی پھوٹی سہی، مختلف ملکوں میں جہاں سے اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان ملکوں میں جب اسلام کے بارے میں لوگوں کے سامنے آ رہا ہے واقعی اسلام کیا ہے، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے، حالانکہ اسلام کے خلاف جو باتیں کہی گئی ہیں زیادہ تر پرابلم عورتوں کے بارے میں ہے. ان میں پردہ ہے، ان میں طلاق ہے، ان میں یہ مسئلہ ہے، ان میں یہ مسئلہ ہے، حقوق ان میں نہیں دیے جاتے عورتوں کو، اور کیا کچھ نہیں. تو اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جب پیش کیا جا رہا ہے تو لوگ آ رہے ہیں. لیکن ہے افسوس ہماری غفلت کہ ہم ساری چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں لیکن دعوت کی طرف ہمارا دھیان بہت کم ہے. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بجھا دیتا ہے، اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اس کی اور ایک مثال دیکھیے، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد ایامہ التی لقی فیہا انتظر حتی مالت الشمس، کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تھے، اپنی فوج کے ساتھ تھے، اور مشرکین بھی سامنے تھے، جنگ کا موقع تھا، آپ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، مالت الشمس، ثم قام فی الناس خطیبا، پھر آپ لوگوں میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، قال ایہ الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، وصل اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہو، اللہ سے عافیت مانگتے رہو، عافیت، جنگ نہ ہو، مسئلہ کھڑا نہ ہو، سکون سے معاملہ ختم ہو جائے، عافیت سب کے لیے رہے، وصل اللہ العافیہ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن پھر تم کو لڑنا ہی پڑے، دشمن آ ہی جائے تو پھر کیا کرو، فَاصْبِرُوا، جم جاؤ، جم جاؤ، جمے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ پھر جنت تلواروں کے سائے میں ہے. بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا، اوپر کا پورا کاٹ دیا، نیچے کا لے لیا. دیکھو اسلام میں کیا ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، لڑتے رہو، یعنی جب تک کہ تلواروں سے لڑو گے نہیں جنت میں جاؤ گے نہیں، اور اوپر کا اصل معاملہ کیا کر دیا، کاٹ دیا. تو آپ بتائیے اوپر کا کیا ہے، آپ نے کیا کہا، لا، دیکھیے حدیث کے الفاظ دیکھیں، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، لڑنے کی امید مت کرو، ایسا مت سوچو کہ لڑنا ہونا ہی چاہیے، جنگ ہونا چاہیے، مت سوچو ایسا. لا تتمنوا لقاء العدو، پھر وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کی طلب رکھو، اللہ سے چاہو کہ عافیت سے معاملہ ٹل جائے، لڑنا نہ پڑے. بھائی وہاں کے دس جائیں گے تو یہاں کے پانچ تو جائیں گے، اور یہاں کے جب پانچ جائیں گے جنگ میں تو یہ کیسے ہوں گے، یہ اچھے لوگ ہوں گے، اگر یہ زندہ رہتے تو بہت اچھا کام کرتے. تو اس کے لیے اس کو ٹالو، اس کو ٹالو، وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگتے رہو. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، پھر اگر مجبوراً لڑنا ہی پڑے تو اب جب موقع جنگ کا ہے تو بھاگنا ہے نہیں، پھر جم جاؤ. اسلام بہادری سکھاتا ہے، اسلام معافی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، لیکن اب جب جنگ میں نوبت آ ہی جائے اور آپشن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسلام کیا بتاتا ہے، بھاگو نہیں، ایسی صورت میں اسلام سکھاتا ہے اب جم جاؤ، فَاصْبِرُوا، پھر یاد رکھو کہ اب جب جنگ چھڑ چکی ہے تو اب جنت یہاں وہاں بھاگنے میں نہیں ہے، اب جنت کہاں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، لیکن بہت سارے نیوز پیپر والوں نے کیا کیا، بہت سارے میڈیا والوں نے کیا کیا، دیکھو اسلام میں کیا ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تو لڑنا سکھاتا ہے اسلام، ٹیررسٹ مسلمانوں کو بنانا چاہتا ہے، لیکن اصل بات کیا تھی اور کیا ہو گئی. اس لیے بہت سارے غیر مسلم اگر واقعی اسلام کو اس کی اصل تعلیمات کی صورت میں دیکھیں، اس کے پس منظر میں دیکھیں، تو ان کی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے. کوئی بھی آدمی نہیں کہے گا کہ جنگ چھڑ جائے تو بھاگنا چاہیے، کیوں بھائی، ہمارے ملک کی فوج بھاگے گی تو سواگت کریں گے ان کا، کسی بھی ملک کی فوج بھاگ کے آئے گی، بھاگ کے آئے، صبر کیا ہم لوگوں نے، بہت معاف کر دیے سب کو، دشمن کو کیا کریں گے، سواگت کریں گے ان کا، برا مانا جائے گا. جنگ چھڑ جانے کے بعد پھر بھاگنا نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام کی بھی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اسلام میں امن کے لیے ایک اور راستہ اور طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب دو لوگوں میں جھگڑا ہو تو کچھ لوگ صلح کریں، بلکہ خود مسلمانوں کی طرف سے صلح کی کوشش ہو. صلح کس کو کہتے ہیں، کمپرومائز جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جھگڑا ختم ہو جائے، بھائی تم ان کو معاف کرو، تم ان کو معاف کرو، معاملہ ختم کر دو، یا تم مت لڑو، تم بھی مت لڑو، لڑائی بند، ختم، सुलह इसको कहते हैं, हम दोनों अमन के साथ रहेंगे। क्या इस्लाम जंग सिखाता है या सुलह सिखाता है? इस्लाम सुलह सिखाता है। प्रायोरिटी किसको है? सुलह को है। अल्लाह ताला फरमाता है वह इन जनहू लिस्सलमी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। अगर ये मुशरिकीन जो तुमसे जंग कर रहे हैं, अगर वो सुलह की तरफ, अगर वो अमन की तरफ, सलम यानी अगर वो सलामती की तरफ, जंग छोड़ने की तरफ मायल हो जाएं, अगर वो जंग छोड़ने की तरफ, अमन की तरफ, सुलह की तरफ मायल हो जाएं, तो ए नबी फजनहलहा तुम भी उस तरफ मायल हो जाओ। अगर वो जंग बंद करना चाहें तो भी हम जंग करेंगे, ऐसा मत करो। अगर वो जंग छोड़ना चाहें तो तुम भी जंग छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یعنی ایسا مت کہو کہ اب جنگ کا موقع ہے، اگر وہ رک رہے ہیں ہم بھی رک جائیں تو وہ اور طاقت بڑھا کے لڑیں گے مسلمانوں سے، ان کے بارے میں شک کرنا، شبہ کرنا اور پھر بھی جنگ کرنا، ایسا مت کرو۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم صلح کر لو ان سے اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، ان کی سازشوں کا بدل اللہ تمہارے لیے ہو جائے گا، ان کے مقابلے میں اللہ کافی تمہارے لیے۔ وہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 61 ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اسلامی حکومت کے دشمن اگر صلح کے لیے تیار ہوں تو مسلمان بھی ان سے صلح کر لیں۔ اگر اسلام دہشت گردی سکھاتا اور اسلام میں جنگ پرائیورٹی ہوتی تو صلح کے لیے نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں کہا گیا کہ وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہیں، صلح کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، خامخواہ پریشان مت ہو۔ نمبر 12، جہاد کا لفظ سنتے ہی بلی کی طرح عام طور سے انسانوں کے کان کھڑے ہو جاتے اس دور میں۔ جہاد لفظ سنتے ہی فوراً لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ حالانکہ اسلام میں جہاد ایک ایسا لفظ ہے جو ایک وسیع علمانہ لفظ ہے۔ جہاد سٹرگل کے لیے کہا جاتا ہے، مجاہدے کے لیے کہا استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا جہاد ہے، ایک آدمی کا زبان سے دعوت دینا اور اسلام کے حق میں گفتگو کرنا جہاد ہے، ایک آدمی کا اپنے حاکم سے اس کی غلطی یا کسی اور معاملے میں حق بات کہہ دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک عالم کا کسی دینی مسئلے میں باطل کا رد کرنا اور قلم استعمال کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ مسلمانوں کا اپنا مال دین کے فروغ میں استعمال کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور جنگ کی نوبت آ جائے تو جنگ کرنا بھی جہاد ہے۔ جنگ کی بھی نوبت آ سکتی ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ لیکن آج اس دور میں کیا کیا گیا، جہاد کا لفظ معصوم لوگ اور ایسے لوگ جو چپ چاپ اپنی زندگی جی رہے ہیں، نہ اسلام سے ان کو کوئی دوستی ہے، نہ اسلام سے کوئی دشمنی ہے، ان کی جانوں کا دشمن بننے کا نام جہاد ہے۔ میڈیا میں عام طور سے اس طرح سے اس کو پھیلا دیا گیا کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، غیر مسلموں کو کاٹو، غیر مسلموں کو قتل کرو، جتنے بھی لوگ مسلمان نہیں ہیں ان پر ظلم کرو، ان کی جان کے دشمن بن جاؤ، اس کا نام جہاد ہے۔ ظاہر بات ہے ایسا کوئی ورڈ اگر ہے، لوگوں کو تو عربی آتی نہیں، مسلمان کو نہیں آتی، دوسروں کو کہاں سے آئے گی؟ تو فوراً لوگ کیا ہو گئے، جہاد کے لفظ کے دشمن بن گئے۔ یہ جو لفظ ہے اس میں معنی کی گنجائش ہے اور اس میں نیگیٹو میننگ نہیں ہے۔ جہاد میں ظلم کا اور فساد کا معنی نہیں ہے، اس میں سٹرگل کے معنی ہے۔ اور سٹرگل زبان سے ہو سکتی ہے، مال سے ہو سکتی ہے، طاقت سے ہو سکتی ہے، اور جنگ بھی سٹرگل ہو سکتی ہے، جنگ بھی سٹرگل ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں ایک بہت بڑا معنی ہے، جہاں جس کی گنجائش اور اجازت ہے وہاں وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جہاد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے، اپنی خواہش سے جہاد کرے۔ بتائیے اس کو کیا کہا گیا ہے، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے لڑے، اپنے نفس سے لڑے، اپنی خواہش سے لڑے۔ تو اپنے آپ سے لڑنے کو بڑا جہاد کہا گیا ہے، اس کو افضل جہاد کہا گیا ہے۔ اس حدیث کو ابن النجار نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے سید جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. اسی معنی میں دوسری بھی اور روایتیں ترمیزی میں بھی ہے, المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ, مجاہد وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرے, ترمیزی میں بھی حدیث موجود ہے, اور بھی اس معنی میں روایتیں آئی ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد صرف غیر مسلموں سے لڑنے کا نام نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں, جہاد اپنے آپ سے لڑنے کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی جہاد کا مطلب اگر یہ ہے دوسروں سے لڑو, لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں, میڈیا آج یہ کہہ رہا ہے, مسلمانوں کا مطلب یہ ہے دوسروں سے لڑو, جہاد میں اپنے آپ سے لڑنا بھی آتا ہے, تو پھر جہاد غلط کیوں ہے؟ جہاں جس سے لڑنے کا موقع ہوا اس سے لڑا جائے. تو یہاں پر یعنی جہاد کے معنی میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی. قریب یہ ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس ورڈ کو ہی چھوڑ دو, یہ لفظ استعمال کرنا بین ہو جائے, ایسا لوگ کہنے لگے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے معنی بتایا جائیں کہ واقعی جہاد کا معنی کیا ہے. جہاد میں جنگ آتا ہے, ہمارے بعض لوگ بھی تھوڑے زیادہ ہی اسلام کا دفاع ایسے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جو تحریف کی طرح کا بدل ہو جائے, تحریف ہو جائے دین میں. اسلام میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد جنگ نہیں آتا ہے, اس میں جہاد کیا ہے, بس اپنے آپ سے لڑنا جہاد ہے. ایسا نہیں ہے, جہاد اپنے آپ سے لڑنا بھی ہے, اور جہاں جنگ کا موقع ہے وہاں جنگ بھی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آدمی گلی کوچوں میں اور پبلک پلیسز میں اور کہیں بھی بم دھماکے کرنے لگے, یہ جہاد میں نہیں آتا ہے. علماء نے اس کو حرام اور غلط قرار دیا ہے, اس کو بھی یاد رکھیں. تو یہ میں جس پس منظر میں جہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ایک اسلامی حکومت ہو اور مسلمانوں کا حاکم ہو, امیر ہو, اور وہ حکم دے جنگ کرنے کے لیے اور فوج نکلے اور لڑے, یہ ایک الگ چیز ہے. اور یہ کہ مسلمان اپنے طور پر چار پانچ آدمی جمع ہو جائیں اور کچھ بھی سماج کے اندر فساد پھیلانے لگیں اور اپنے طور پر کچھ بھی کریں, اسلام میں اس کو جہاد نہیں کہا گیا, یہ فساد ہے, اس کو بھی یاد رکھیں. تو جہاد اپنے آپ سے لڑنا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے حج جیسی عبادت جس میں لڑنا نہیں ہے وہ بھی جہاد ہے. بتائیے, عجیب چیز یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپس میں لڑنا تک نہیں ہے, یہاں تک کہ کسی جانور کو مارنا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی عبادت کیا ہے, وہ بھی جہاد میں شامل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الحج جہاد کل ضعیف, الحج جہاد کل ضعیف, کہ حج ہر کمزور کا جہاد ہے, حج ہر کمزور کا جہاد ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا, کسی بادشاہ کوئی حاکم ہے اس کے پاس جا کر اور احترام کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھنا, ادب کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھنا کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے, کوئی غلطی اس کی ہے تو اس کو بتانا, حدیث میں آیا کہ یہ بھی کیا ہے, یہ بھی جہاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے, ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. دیکھیے الفاظ بھی جہاد ہو سکتے ہیں, یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, حق بات کہنا جہاد ہے. تو جہاد صرف قتل کرنے کا, جنگ کرنے کا نام نہیں ہے, حق بات کے لیے کوشش کرنے کا نام بھی جہاد ہے. اس کو ابن ماجہ, احمد, طبرانی اور بیہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے, اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے, تو یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. اسی طرح سے دعوت میں قرآن کے ذریعے سے باطل کا رد کرنا بھی جہاد ہے, تو دعوت بھی جہاد میں آتا ہے. دعوت بھی قرآن کی دعوت دینا اور قرآن سے جو مستنبط باتیں ہوں, جیسے حدیث بھی اس میں آتا ہے اس کے ضمن میں, تو قرآن و سنت کی دعوت دینا اور باطل کو قرآن و سنت سے رد کرنا یہ بھی جہاد میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فلا تطع الکافرین, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, کہ اے نبی آپ ان کافروں سے دبنا مت, آپ ان کافروں کی ماننا مت, آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آ جانا. ولا تطع, فلا تطع الکافرین وجاہدہم, اور ان سے جہاد کرو آپ, بہی اس قرآن سے, بہی میں ضمیر کس کی طرف راجع ہے, قرآن کی طرف. تو آپ ان کافروں سے, اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو, جہاداً کبیرہ, بڑا جہاد ہے, بڑا جہاد. تو قرآن سے جہاد کرنا کیسا جہاد ہے, چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ بڑا جہاد ہے. معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا اصل ہتھیار کیا ہے, جہاد کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے, جس سے لوگوں کو حیات ملتی ہے, جس سے لوگ ہدایت پر آتے ہیں, جس سے ایک آدمی جو اسلام کا دشمن ہے جب قرآن کی کو سمجھتا ہے, اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے, تو فوراً اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے اور وہ ایک مردہ انسان سے زندہ ہو جاتا ہے, گمراہ سے ہدایت پر آ جاتا ہے اور مسلمانوں کے دشمن سے مسلمانوں کا دوست بلکہ خود مسلمان بن جاتا ہے. تو اس قرآن سے جہاد کرنے کو کیا کہا گیا؟ جہاد کبیر. اور آگے آئیے, اسلام میں لوگ اسلام کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اسلام انسان کی جان کی قدر نہیں کرتا ہے, لوگوں کو مارو کاٹو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے مار ڈالو. حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے, اسلام میں انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے پس منظر میں کہا, اور یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے ہے, اللہ نے فرمایا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی, من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل, من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جو کوئی کسی جان کو قتل کر دے بغیر اس کے کہ وہ کسی اور جان کے بدلے میں ہو یا زمین میں فساد کے ہو, فساد کی وجہ سے ہو, یعنی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی حکومت میں, ایک کہ وہ کسی جان کے بدلے ہو, کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ کہ اس کو قتل کیا جائے, اور زمین میں کوئی فساد پھیلاتا ہو تو ایسے آدمی کو پکڑ کے اس کے بارے میں فیصلہ حاکم کر سکتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, اس لیے کہ فسادی ہے, لوگوں کی جان کو اس سے خطرہ ہے. تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس آدمی نے جان کے بدلے جان یا زمین میں فساد کرنے والے کی بجائے کسی اور کو قتل کر دیا تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس نے زمین میں سارے لوگ جتنے بستے ہیں سب کا قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور کسی انسان نے اگر کسی دوسرے انسان کی ایک انسان کی جان بچائی, احیاہا جان بچانا, کسی کی جان بچائی تو یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی انسان نے سارے لوگوں کی, سارے انسانوں کی جان بچائی, سارے انسانوں کی جان بچائی. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں ایک جان کی بھی بہت بڑی قیمت ہے, ایک جان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر جرم ہے, اور ایک جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر نیکی ہے. تو جان کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے قرآن میں ذکر کی بلکہ اسلام سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی آدمی جان بچاتا ہے تو سارے انسانوں کی جان بچاتا ہے, اور ایک جان کو اگر وہ ضائع کرتا ہے تو وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے, اتنا بڑا مجرم وہ ہے. تو اسلام جان کی اہمیت جانتا ہے, یہی وجہ ہے کہ یہ آیت, آپ بتائیے کسی دوسرے دن میں اس طرح کی آیت ہو کہ ایک جان کی اتنی قدر ہے کہ ساری جانیں انسانوں کی اس کے برابر وہ ہے. میرے علم میں کوئی اور دوسری کتاب نہیں جس میں اتنی بڑی بات کہی گئی ہو. بہرحال اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو وہ جانوں کے سلسلے میں حساب ہوگا, خون کے بارے میں حساب ہوگا, قتل کے بارے میں حساب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء, قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ لوگوں کے بیچ میں ہوگا تو وہ خون بہا کے بارے میں ہوگا, کسی کی جان ضائع کرنے, کسی کو قتل کرنے کے بارے میں ہوگا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو سب سے پہلے فیصلہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے حق میں نماز کے بارے میں ہوگا, اور بندوں کے حق میں قتل کرنے کے بارے میں ہوگا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا اہم معاملہ ہے کہ سب سے پہلے بندوں کے حقوق میں قتل کا فیصلہ ہوگا, کس نے ناحق کسی کو قتل کیا تھا. نمبر 18, جو لوگ مسلمان نہیں ہیں, کیا اسلام ہم کو ان کا دشمن بننا سکھاتا ہے, کیا ان کی جان کا دشمن بننا ہم کو سکھاتا ہے, یا ان کے ساتھ ہم کو نیکی کا سلوک سکھاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے. لا ينهاكم الله, اللہ تم کو روکتا نہیں ہے, منع نہیں کرتا ہے. عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے سلسلے میں جنگ نہیں کی, کہ کس چیز سے نہیں روکتا ہے. ولم یخرجوکم من دیارکم, اور ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا, جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی, جنہوں نے تم کو بے گھر نہیں کیا, ان کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے. ان تبروہم وتقسطوا الیہم, اللہ تم کو اس سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, نیکی کا سلوک کرو, انصاف اور عدل کا سلوک کرو. دو سلوک ہوتے ہیں, کل ملا کے تین سلوک ہیں. نمبر 1 ظلم, نمبر 2 عدل, نمبر 3 احسان, اور یہ سب سے اوپر ہوتا ہے. ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق چھین لینا, اس کا حق اس کو نہیں دینا, یہ غلط ہے. 2 عدل, جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی دینا, نہ کم نہ زیادہ. اور احسان, بر, کسی کو اپنی طرف سے دینا, چاہے اس کا حق نہ ہو اپنی طرف سے اس کو دینا. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو ہے, ایک انصاف یا عدل اور دوسرے بر یا احسان, ان دونوں سلوکوں کی تعلیم مسلمانوں کو دی. کس کے بارے میں؟ غیر مسلموں کے بارے میں. مسلمان نہیں ہوں, وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ رسول کو نہیں مانتے, وہ قرآن کو نہیں مانتے, وہ آخرت کو نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی, جن لوگوں نے تم کو بے گھر نہیں کیا, اللہ تھوڑی تم کو منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, تم ان کے ساتھ عدل کا سلوک کرو, اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو, انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں سے بھی احسان اور عدل کا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ کیا ٹیررزم ہے؟ آپ سوچیں اس کو, یعنی غیر مسلموں سے احسان اور عدل کا سلوک کرنا ٹیررزم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں, واقعی یا تو انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے, یا پھر وہ اپنے طور پر اسلام کے بارے میں غلط باتیں لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ مصیبت کیا ہے, ہم کو خود معلوم نہیں اسلام میں کیا ہے, ہم کیا اسلام کا دفاع کریں گے. اگر ہم کو خود اسلام صحیح معلوم ہوتا تو ہم اسلام کے بارے میں کھڑے ہو کے بولتے, نہیں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کو خود اسلام معلوم نہیں ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات ان میں عام نہیں ہیں, یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ ساری چیزیں میڈیا میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اپنے اسلام میں ایسا کیوں ہے, ان کو اصل اسلام معلوم نہیں ہے. بہرحال جہاں تک کہ جنگی حالات ہیں, جہاں مسلمان جنگ کے لیے مجبور کر دیے جائیں, وہاں بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قواعد اور ضوابط رکھے ہیں. جنگ کے حالات میں عام طور سے اس کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے کہ کس کو قتل کیا جا رہا ہے, واقعی وہ لڑنے والا ہے یا نہیں ہے, وہ مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, کمزور ہے, طاقتور ہے, کیا ہے, کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے. بس جب فوجیں کسی ملک میں گھستی ہیں تو سب کو قتل کرتی چلی جاتی ہیں. اسلام نے جنگ کے لیے بھی قواعد رکھے ہیں, جنگ کے لیے بھی قاعدے رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں, وجدت امراۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت جو کسی جنگ میں مری ہوئی پڑی ہوئی ملی مسلمانوں کو, کسی جنگ میں ایک عورت کی لاش مسلمانوں کو ملی اور اس جنگ میں اس کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان, آپ نے جب دیکھا ایک عورت کو مار ڈالا کسی نے, تو آپ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا, کہا دیکھو عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے جنگ میں. عورتوں کو اور بچوں کو جنگ میں قتل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑتے نہیں ہیں. جو لڑتا نہیں اس کو قتل کیا جائے گا نہیں. اتنا چاہے وہ دشمن قوم کا ہو, یہ نہیں کہا گیا وہ سپورٹر تو ہے نا, جنگ کے فیور میں تو ہے نا, نہیں. آپ نے کہا عورتوں کو بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, ہاں جو لڑے گا اس سے لڑا جائے گا. یہ جنگی قاعدے جو اسلام میں ہیں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہاں تک کہ اگر جنگ کے حالات میں کوئی مشرک غیر مسلم مسلمانوں کے ہاں پناہ لیتا ہے, امن میں آتا ہے, مسلمانوں کی پناہ میں آتا ہے, تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو پناہ دو. اس سے زیادہ آپ بتائیے کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان سیکیورٹی بن جائیں غیر مسلم کے لیے. اور پھر اس کے بعد کتنے بے حیا لوگ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کی جان کا دشمن ہے, اسلام ایک ٹیررسٹ دین ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کہتے ہیں. آپ بتائیے قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس پناہ لے, فَأَجِرْهُ, تو تم اس کو پناہ دو, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے. ثم ابلغه مأمنا, پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو. ذلك بانهم قوم لا يعلمون. کیوں ایسا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے کہ اس کو اپنی پناہ میں رکھا جائے, اس کو قرآن سنایا جائے, اس کو حفاظت سے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچایا جائے, ایسا کیوں؟ اللہ نے جواب دیا ذلك بانهم قوم لا يعلمون, اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے, یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں. ان کو علم دو, یہ تمہارے دشمن کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے اسلام میں کیا ہے, ان کو معلوم نہیں ہے. تم بتاؤ ان کو اسلام میں کیا ہے. جب ان کو واقعی اسلام معلوم ہو جائے گا تو وہ اسلام کے دشمن نہیں رہیں گے. ان کو ختم کرنے کی بجائے ان کے اندر دشمنی جو اسلام کے لیے ہے, اس دشمنی کو ختم کرو. اس کو یاد رکھیے, اسلام کے دشمنوں کو ختم کرنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے دلوں میں جو دشمنی ہے اس دشمنی کو ختم کر دیا جائے, تاکہ وہ لوگ بھی اسلام کے حق میں اسلام کا دفاع کرنے والے, اسلام کی مدد کرنے والے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ دشمن نہیں تھے مسلمانوں کے. اپنی باندی کو پیٹتے خوب مارتے اس کو, اور تھک کے بیٹھ جاتے اور کہتے میں اس لیے نہیں رکا ہوں کہ مجھ کو رحم آیا, میں اس لیے رکا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں, ابھی تھوڑی دیر ٹھہر پھر شروع ہونے والا ہوں. اتنے بڑے دشمن, لیکن جب واقعی قرآن سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, اور واقعی اسلام کے بارے میں سوچا, اللہ نے ہدایت دی اور مسلمان ہوئے, تو آپ دیکھیے حضرت عمر اسلام کے لیے کتنی بڑی طاقت ثابت ہوئے. آج کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں, بہت صلاحیت مند ہیں, بس ان کو ہدایت کی دیر ہے. اگر ان کو ہدایت مل جائے وہ لوگ اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں, وہ اسلام کی صفائی ہم سے بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. اس لیے آج کتنے لوگ غیر مسلم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے, آج غیر مسلموں میں ہم سے اچھے طریقے سے وہ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ غور کرنے کی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ مشرکین اگر پناہ مانگے پناہ دو, اسلام مشرکین کو بھی پناہ دینے کا قائل ہے, اور نہ صرف یہ کہ پناہ دیں بلکہ ان کو پناہ دے کر قرآن سنائیں, ان کو اسلام سمجھائیں, اور پھر اس کے بعد ان کو عزت کے ساتھ امن کی جگہ, ان کی جو امن کی جگہ ہے, یہ نہیں کہ راستے میں چھوڑ دیا اب تم جانو تمہاری زندگی جانے, مر گئے تو مر گئے ہم کو کچھ مطلب نہیں, بلکہ ان کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں وہ امن سے رہیں, ان کی امن کی جگہ, سیکیورٹی کی جگہ ان کو پہنچاؤ. مسلمان کو ذمہ داری دی گئی, اس سے زیادہ کیا اسلام امن والا دین ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ اسلام کیا برداشت کا دین ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے جس کو ذمی کہا جاتا ہے, جو حکومت کو ٹیکس دیتا ہے, اسلامی حکومت میں وہ رہتا ہے اور جزیہ دیتا ہے, اور حکومت اس کے امن کی ضامن ہو, پھر ایسے آدمی کو کوئی قتل کر دے مسلمان جو ذمی ہے اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل رجلا من اہل ذمتی، جو آدمی اہل ذمہ میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ میں کیا ہے، اہل ذمہ میں سے ہیں، ہم جزیہ دیں گے بس ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ایسا کوئی آدمی ہے مسلمان نہیں ہے، من قتل رجلا من اہل ذمتی لم یجد ریح الجنہ، جو آدمی کسی ذمی کو قتل کر دے، جو آدمی کسی ذمی کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کے فاصلے سے بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے، جنت کی خوشبو 70 سال کے فاصلے سے بھی انسان کو ملتی ہے، لیکن اس آدمی کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، جو ذمی کو قتل کرے۔ اب بتائیے اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، لیکن اس میں ایک غیر مسلم کو مسلمان اگر قتل کرتا ہے جنت سے محرومی کا اس کو وعدہ کیا گیا ہے۔ اسلام میں غیر مسلموں کی بھی جان کی قدر کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کی جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ہاں جنگ کے حالات میں جو قواعد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور وہ اس کو ہر ملک مانتا ہے، ہر دور میں ان کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جتنے بھی جنگی قواعد ہیں ان میں سب سے اچھے قواعد اگر دیکھے جائیں تو اسلام کے قاعدے ہیں، کوئی بھی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی ملک سے، کسی حکومت سے، کسی قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، پیکٹ ہے، ٹریٹی ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے تم سے، تم اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، اور ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اگر اس طرح سے معاہدہ ہے، اگر کسی معاہد کا قتل کرتا ہے کوئی مسلمان، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة، جو کسی معاہد کا قتل کرے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، جنگ نہیں کریں گے ہم آپس میں، اگر ایسے کسی آدمی کا، غیر مسلم کا قتل مسلمان کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ لم یرح رائحة الجنة، اس کو بھی جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی، وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی دوری سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، تو اس کو خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ علماء نے کہا 40 اور 70 کا جو لفظ عدد عربی زبان میں آتا ہے یہ بہت زیادہ کے لیے آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 100 بار اس کو میں نے بتایا لیکن سنتا نہیں، اور کوئی آدمی کہتا 1000 بار میں نے یہ چیز کی ہے، تو یہ جو بڑا عدد ذکر کیا جاتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو آدمی معاہد کا قتل کرے یا ذمی کا قتل کرے، اگرچہ وہ مسلمان ہے قتل کرنے والا، اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ جنت نہیں، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیوں کے ازالے میں ایک چھوٹا قدم ہے، کہ اسلام جانوں کا دشمن نہیں ہے، اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو امن پسند دین ہے، اسلام میں لوگوں کی جان کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے والا ہم کو بنائے۔